السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، پچھلی نصف میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کی روشنی میں ایک بڑا عظیم سودا ہے کہ جو کہ اس کا تذکرہ ہم نے پڑھا، کہ جو کہ اہل ایمان اور اللہ کے درمیان یہ سودا ہے کہ جس کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہمیں کرائی. اور وہ سودا اصل میں یہ ہے کہ اہل ایمان نے اپنی جان اور اپنے مال وہ اللہ تعالیٰ کو دے دیے ہیں جنت کے عوض. اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ دو چیزیں عطا کردہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں کہ جو کہ میری ہیں اس کو میری ہی راہ میں لگاؤ، مجھے واپس کرو، اور یہ کہ میں ہی تمہیں ایک ایسی بے قیمت شے ہے کہ جو کہ دے رہا ہوں کہ جو کہ جنت ہے، کہ جو کہ ہر بندہ مومن کے دل میں اس کی آرزو ہوتی ہے اس کی نعمتوں سے استفادے کی. تو یہ وہ سودا تھا کہ جس کے حوالے سے ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تھوڑی سی ذہن میں دوبارہ سے ایک تازگی جو ہے وہ ہو جائے گی. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے انفسہم و اموالہم ان کی جانے اور ان کے مال بأن لہم الجنہ جنت کے عوض. اور اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اس سودے کا جو عملی مظہر ہے وہ اصل میں اس کا ایک بلند درجہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ. اس سودے کو پورا کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فیقتلون ویقتلون، اور اس جنگ کا نتیجہ دو ادوارات سے نکلتا ہے کہ وہ قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہو بھی جاتے ہیں، وہ اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں وہ نچھاور کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیونکہ یہ سودا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ نفس کا نہیں ہے بلکہ ادھار کا سودا ہے، اس دنیا کی زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جان اور مال میرے راستے میں لگاؤ تو میں پھر جنت ہے کہ جو کہ اس زندگی کے بعد میں تمہیں عطا کروں گا. تو لہٰذا یہ کہ ایک ذہن میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ سودا تو نفس کا نہیں ہے، اگر میں نے اپنی جان اور مال قربان کر دی تو پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. تو لہٰذا یہ کہ وہ یقین دہانی ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کہ کرائی جا رہی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ وعدہ ہے اس سودے کا کہ جو کہ بہت ہی یعنی سچا وعدہ ہے، حق پر مبنی ہے. اور یہ سودے کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. اور پچھلی دفعہ میں نے تورات اور انجیل سے کچھ کوٹیشنز ہیں جو کہ اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی تھی. پھر فرمایا، پھر تاکید ہے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اس وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا؟ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان تم جس سے سودا کر رہے ہو کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ کہ وہ تو پوری کائنات کا ایک خالق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جس سے سودا تم کر رہے ہو یا وہ تم سے سودا کر رہا ہے۔ فاستبشروا ببيعکم الذی بایعتم بہ، پس اے اہل ایمان سودا کرنے والوں تم اس سودے پر، اس بیع پر تم خوشیاں بناؤ کہ جو کہ تم نے اس اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ خوشیاں اسی وقت اور وہی بندہ مومن منا سکتا ہے کہ جو کہ اس سودے پر راضی ہو، کہ جو کہ اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں دے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کمائے تو اللہ کی رضا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اور یہ کہ مال خرچ بھی کرے تو اللہ ہی کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے۔ اسی طرح سے جان بھی، اور جان کے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں، چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہو، چاہے ذہنی صلاحیت ہو، چاہے بولنے کی صلاحیت ہو، جتنی بھی صلاحیت ہے یہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، تو اس کو اس کے راستے میں ہی لگنا چاہیے۔ تو لہذا فرمایا کہ پس اہل ایمان جو کہ اس سودے کو پورا کرنے والے، وہ خوشیاں مناؤ اس سودے پر کہ جو کہ تم اللہ کے ساتھ کر رہے ہو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے اصل میں شاندار کامیابی، یعنی یہ کہ یہ وہ سودا ہے کہ جو کہ واقعتاً بہت ہی عمدہ سودا ہے اور گھاٹے کا سودا نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی جو کہ اس زندگی کے بعد، دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس میں تم جنت کی تمام نعمتیں ہیں کہ جو کہ اس سودے کے کرنے سے تم حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سودا کرنے والوں میں شامل فرمائے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 112 ہے کہ جو کہ پچھلی دفعہ آپ نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو ہم اگلی نشست میں اس کو سمجھیں گے، اور یہ آیت نمبر 112، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان اہل ایمان کی صفات کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو کہ اس سودے کو جو ہے وہ پورا کرنے والے ہیں، اس سودے پر جو ہے وہ راضی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے ایگری تو کر لیا، تم نے ایک جو بھی نظریہ ہے اس کو ایکسپٹ تو کر لیا تھیوریٹیکلی کہ تم اس سودے پر جو ہے وہ راضی ہو، لیکن یہ کہ اس سودے کے لیے تمہارے اندر کیا صفات ہیں کہ جو کہ ہونی چاہیے، کیا فنڈامنٹل پراپرٹیز ہیں کہ جو کہ جس کا حامل تو جو ہے وہ تم ہوگے، تو پھر یہ سودا صحیح طور پر جو ہے وہ پورا ہو سکے گا اور اپنے انجام کو پہنچ سکے گا۔ اب یہ وہ صفات ہیں کہ جو کہ آیت نمبر 112 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں جو صفات آ رہی ہیں، کل 9 صفات ہیں، اور ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ 6 صفات کا تعلق جو عبادت کا ایک فریضہ ہے کہ جو کہ مجھ پر آپ پر لگایا گیا، ان سے متعلق ہے، یعنی انفرادی زندگی میں 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی بندگی کرنا، کہ جس کے لیے جامع لفظ عبادت جب وہ آتا ہے کہ جو کہ تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے، اور جو کہ ہمارا مقصد تقلیبی ٹھہرا ہے، اس میں ابھی بات بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی۔ لہٰذا یہ کہ 6 صفات کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، یعنی عبادت سے تعلق ہے۔ اسی طرح سے عبادت سے آگے بڑھ کر ایک دوسرا فریضہ ہے کہ جو کہ اہل ایمان پر لگایا گیا، کہ وہ صرف اپنی فکر نہ کرے، ایک خود غرض انسان نہ بنے، بلکہ یہ کہ جو چیز اپنے لیے انہوں نے پسند کی ہے، تو لہٰذا یہ کہ آپ انسانیت کو بھی اس سے اویئر کریں، اللہ کی جو بھی احکامات ہیں وہ پہنچائیں انسانیت تک۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں اصطلاح ہے کہ جو کہ قرآن حکیم میں مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جو کہ اس زمین میں آتی ہیں قرآن حکیم میں۔ لہٰذا یہ کہ 2 صفات کا تعلق اس دعوت کے فریضے سے ہے۔ پھر ایک صفت ہے کہ جو کہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بڑا اہم فریضہ ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے بحیثیت مسلمان، اور وہ اصل میں ہے اللہ کی جو یہ بندگی ایک مسلمان نے خود اختیار کی، اور جس بندگی کی دعوت وہ دوسروں کو دے رہا ہے، اسی بندگی کو بالفعل اللہ کی زمین پر نافذ کرنے، اس کو اسٹیبلش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے، کہ جس کے لیے اصطلاح بڑی جامع استعمال ہوتی ہے قرآن حکیم میں آتی ہے، اقامت دین کی، اعلی کلمت اللہ، اللہ کے جو بھی احکامات ہیں اس کو بالفعل اس اللہ کی زمین پر نافذ کر دینا، یہ وہ تیسرا فریضہ ہے کہ جو کہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ تو لہٰذا یہ کہ ان 9 صفات میں سے جو آخری اور ایک صفت ہے، وہ اصل میں اس اقامت دین کے فریضے کے اعتبار سے ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتائی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک ایک کر کے ان صفات کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے جو پہلی صفت ہے پس منظر میں رکھیے گا کہ یہ ان اہل ایمان کی صفات آ رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال کس کو دے دیے, اللہ کو جو ہے وہ سپرد کر دیے, اور جنت کے عوض یہ کام ہے کہ جو کہ یہ سودا انہوں نے کیا ہے. جنت ہمیں ملنی ہے آخرت میں, اور جو بھی جان اور مال ہے وہ ہمیں کھما دی ہیں اس دنیا کی زندگی میں. اب ان اہل ایمان کی صفات نمبر ایک, التائبون, کہ جو کہ خوب توبہ کرنے والے ہیں. ایک ترجمہ جو ہے وہ کیا مفسرین کرام نے کہ وہ بار بار پلٹنے والے ہیں. اصل میں یہ جو توبہ ہے اس کے لغوی معنی اصل میں پلٹنے کے ہیں, ٹو ریٹرن, پلٹنا. اور یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک بندہ مومن توبہ کب کرتا ہے, کہ جب اس سے کوئی گناہ جو ہے وہ صادر ہو جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے جو ہے وہ ڈیٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ ہٹ جاتا ہے. اور توبہ کرنے سے, توبہ کا پروسیس اصل میں کیا ہے, پلٹنا, ٹو ریٹرن. تو اس کے معنی یہ اصل میں ہوتے ہیں کہ توبہ جب ایک بندہ مومن کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے صراط مستقیم پر جب وہ آنا چاہتا ہے یا وہ آ جاتا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے توبہ کا اصل مفہوم, پلٹنا. اور دیکھیے یہ بات ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث میں, حدیث مبارکہ میں بڑی اہمیت ہے کہ جو کہ توبہ کے حوالے سے وہ ہمیں بتائی گئی. اور یہ توبہ کا جو بھی تحفہ ہے یہ بہت ہی بہترین تحفہ ہے کہ جو کہ دین اسلام نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے, ورنہ دوسرے مذاہب میں توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے. بلکہ یہ کہ یہ تصور ایک دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے ایک گناہ کر لیا تو اب لازمن اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی, اور فزیکل جو بھی لا ہے اس پر اس کو لے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے اگر تو ایک شخص نے جو ہے وہ زہر کھا لیا, اب چاہے وہ زہر کھانے کے بعد جتنی معافی تلافی کرے, جتنی توبہ کرے, تو وہ زہر تو اپنا اثر کرے گا. تو لہٰذا یہ کہ اب تم نے کوئی گناہ کر لیا اب لازمن تمہیں سزا مل کے رہے گی. اور یہ بات اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اگر تو یہ تصور ایک دے دیا جائے انسان کو کہ جو بھی تم سے گناہ ہو گیا لازمن اب اس کی سزا ملے گی, تو واقعہ یہ کہ پھر اس کی ریفارمیشن نہیں ہوتی, اس کی اصلاح نہیں ہوتی اعمال کی, بلکہ یہ کہ وہ اور جری ہوتا ہے گناہ کرنے میں کہ ٹھیک ہے اب سزا ملے گی تو میں اور مزے جو ہے وہ کر کے جاؤں, سزا تو ملنی. تو لہٰذا یہ وہ اصل میں تصور ہے کہ جو کہ دین اسلام نے جو ہے وہ فقط دیا ہے, توبہ کا ایک تحفہ دیا ہے اہل ایمان کو, انسانیت کو, کہ نہیں تم اس دنیا میں ٹھیک ہے گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے, بلکہ عجیب بات اصل میں یہ ہے اللہ کے نزدیک کہ ایک بندہ مومن جانتے بوجھتے وہ گناہوں میں جب وہ ملوث رہے, گناہوں میں ڈوبا رہے. گناہ ہو جانا عجیب بات نہیں ہے, اس بات سے تو وہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں آگے ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلو بنی آدم خطاؤ, ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے, گناہ گار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے کہ جو کہ لگا ہوا ہے, وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے, وہ بہکاتا ہے, سیدھے راستے سے ڈیٹریکٹ کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے جو اگلی بات بتائی بڑی اہم ہے کہ خیر خطائین توابون, جو بہترین خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ فوراً جو ہے وہ پلٹنے والے ہوتے ہیں, فوراً اس گناہ سے اپنے آپ کو نکال کر اور یہ کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ اصل میں ہے توبہ کا پروسیس. تو لہٰذا گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں, جس طرح سے مثال پہلے بھی دی تھی اور یہ آپ کے ذہنوں میں بھی مثالوں سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو کہ رات کے وقت جو ہے وہ جا رہا ہے اور اچانک سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور یہ کہ وہ کیچڑ میں گر جاتا ہے, تو لہٰذا یہ کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیچڑ میں اچانک سے پاؤں پھسلنا اور گر جانا یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے, تو کسی کے ساتھ بھی یہ سانحہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرنا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو عجیب بات جب لگے گی کہ وہ شخص جب کیچڑ میں گرا تو لہٰذا یہ کہ اب وہ کیچڑ ہی میں جو ہے وہ پڑا رہا اور یہ کہ کیچڑ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے کپڑوں پہ مل رہا ہے, اپنے چہرے پہ مل رہا ہے, یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی. تو لہٰذا یہ کہ اور اکثر میں دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جب گرتا ہے اچانک تو کیا کرتا ہے, فوراً جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہ جو بھی کیچڑ اس کے کپڑوں پر جو وہ لگی ہے اس کو فوراً جو ہے وہ جھاڑتا ہے. ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ کسی شخص نے دیکھا تو نہیں, راجا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, فوراً اٹھتا ہے وہاں سے. تو بالکل اسی طرح سے بتانا یہ مقصود ہے اس مثال سے کہ گناہ میں جو ہے وہ گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں, بلکہ گناہ میں ملوث ہو جانا, گناہ میں پڑے رہنا, یہ اصل میں ہے کہ جو کہ عجیب بات ہے ایک بندہ مومن کے حوالے سے. لہٰذا یہ کہ یہ توبہ اصل میں کیا ہے کہ ایک انسان گناہ اس سے ہو گیا اب وہ کیا کرے, فوراً جو وہ پلٹے. اور دیکھیے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ جو کہ جس سے گناہ ہو جائے اور فوراً جو ہے وہ پلٹ جائے، فوراً جو ہے وہ توبہ کرے، فوراً اس کو جو ہے وہ احساس ہو جائے کہ واقعتاً یہ کام جو ہے مجھ سے بڑا غلط ہو گیا اور وہ فوراً توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ گارنٹی ہے اللہ کے، ہاں اللہ کے حوالے سے اللہ جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے اس شخص کی کہ وہ فوراً لازماً جو ہے وہ اس کی توبہ کیا کرے گا، قبول کرے گا. تو لہٰذا یہ کہ یہ توبہ کا جو بھی دروازہ ہے یہ موت سے پہلے پہلے ہے کہ جو کہ کھلا ہوا ہے. جیسی موت کا فرشتہ آتا ہے سامنے اور یہ کہ اس شخص کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے وہ ظن انہ الفراق کے الفاظ آتے ہیں سورہ قیامہ میں، کہ اب وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی ہے یہاں سے، اب یہ دنیا کا جو بھی ایک اس کو ٹائم پیریڈ ملا تھا زندگی کا وہ ختم ہو چکا. تو لہٰذا یہ کہ اب اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جس طرح سے فرعون کا تذکرہ آتا ہے قرآن حکیم میں کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اب اس نے پھر کہا کہ انی تبت الآن، کہ میں اب ہے کہ جو کہ توبہ کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ کہ اب توبہ کا کوئی تصور پھر اس وقت کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو وہ نہیں، یہ پہلے پہلے ہمیں کرنی. اور دیکھیے کون ایسا انسان ہوگا کہ جو کہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوا، کوئی ایسا انسان ہے؟ لہٰذا یہ کہ کتنے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو کہ ہم نے کیے ہیں، چھپ کر کے بھی کیے ہیں اور یہ کہ نادانی میں بھی ہوئے اور یہ کہ جان بوجھ کر بھی کیے. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں بہت ہی بہترین توبہ کا ایک تحفہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان جو بھی اپنے گناہ ہو چکے وہ ہو چکے، لیکن یہ کہ جو بھی زندگی اب باقی ہے وہ اپنی ریفارمیشن کرے، اپنی اصلاح کرے توبہ کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرے، اور یہ کہ ایک نیا عزم کے ساتھ زندگی بسر کرے. تو لہٰذا یہ کہ یہ توبہ ہے اصل میں کہ جو کہ پہلی صفت ہے ان لوگوں کی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ سے سودا کر چکے ہیں اپنی جان اور اپنے مال اللہ تعالیٰ کو دے کر جنت جو ہے وہ حاصل کرنے کا سودا. اور ان کی اب یہ صفات آ رہی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوب توبہ کرنے والے ہیں، بار بار جو ہے وہ پلٹنے والے ہیں. گناہ ہو جائے کوئی عجیب بات نہیں، لیکن عجیب بات جب ہوگی کہ وہ گناہ میں ملوث رہے، توبہ نہ کرے، توبہ کرے گا. اور یہ توبہ انتہائی جو ہے وہ محبوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسے جو وہ پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان ساتوں میں کہ جو کہ ہمیں محدود ساتیں ہیں ملی ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالی اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ اصل میں کرنی ہے کوئی جس طرح سے ایک ہوتا ہے فارمیلٹی نہیں، بلکہ یہ کہ سچی توبہ ہے کہ جو کہ کرنی، سنسیئر ریپینٹنس جسے کہتے ہیں. اور یہ تقاضا ہے سورہ تحریم کی آیت میں کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو کہ ایمان لائے، ایمان کے دعوے دارو، تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں، سچی توبہ، سنسیئر. یہ ایک تمہارا پلٹنا ہے کہ جو کہ اللہ کی راہ میں دوبارہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ رہے ہو اور وہیں پر جو ہے وہ اگلے گناہ کی جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہو. نہیں، تمہیں شرمندگی بھی ہو اور یہ کہ عزم بھی ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی ہو. اور پھر یہ کہ اگر تو حقوق العباد کے ضمن میں کسی کا حق مارا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس سے جب وہ معافی مانگے، اس کا حق جو ہے وہ اسی دنیا میں واپس کر دے. ورنہ یہ کہ قیامت میں پھر وہ نقشہ ہے کہ جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود وہ پکڑا جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو بھی کلیم کرنے والے وہ کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ یہ ٹھیک ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس نے روزے رکھے ہیں، حج بھی کیے ہیں، لیکن یہ کہ اس نے میرا جو ہے وہ یہ حق مارا ہے، اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ یہ ذاتی کی، لوگ کھڑے ہوں گے، کلیم کر رہے ہوں گے. لہٰذا یہ کہ وہاں پر تو ہم جانتے ہیں کہ اصل جو کرنسی ہے وہ مال کی تو نہیں ہوگی کسی کے پاس، وہ اصل کرنسی تو اعمال کی ہوگی. لہٰذا یہ کہ حکم ہوگا کہ اس کے جو بھی اعمال ہیں یہ جو ہے وہ دے دو نیک اعمال کن کو، کہ جو کہ کلیم کر رہے ہیں کہ جن کا حق اس نے مارا. اور پھر یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے پاس اعمال ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم، اور کلیم کرنے والے جو ہے وہ باقی ہوں گے. لہٰذا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جو کلیم کرنے والے ہیں، استقاضا لے کر جو کھڑے ہوئے، آپ ان کے گناہ لو اور یہ کہ اس کے کھاتے میں ڈالو، اور یہ کہ وہ گناہ کی ان کی ایک گٹری بنا کر اس کے پیٹ پر لادی جائے گی، اس کو جان میں واصل کر دیا جائے گا. تو یہ اصل میں ہے حقوق العباد کا معاملہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب تک بندے جب وہ معاف نہ کریں تو رضا یہ کہ پھر وہ معافی کا معاملہ نہیں ہے، رضا یہ کہ یہ اصل میں ہے تصور کے جو کہ توبہ کا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، ایک بڑا پیارا ان کا قول ہے کہ جتنی لذت انسان نے گناہ میں حاصل کی ہے، اب توبہ کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا ہی گھلا دے کھپا دے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری. یہ اصل میں ہے توبہ کے جو کہ سچی توبہ، اس کی یہ شرائط ہیں کہ جو کہ چند آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان شرائط کے ساتھ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی صفت التائبون کے جو کہ خوب توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد دوسری صفت آ رہی ہے العابدون کے جو کہ عبادت کرنے والے ہیں. اور دیکھیں یہ صفت جو ہے وہ بڑی اہم صفت ہے، بڑی جامع ایک اصطلاح ہے کہ جو کہ عبادت کی. دین اسلام ہمیں جو یہ بات سمجھاتا ہے، اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن اور اللہ کے رسول کی اقوال اور افعال اور آپ کی جو بھی سنت ہے اس سے بہت جو ہے وہ دور ہو گئے. تو لہٰذا یہ کہ جو بھی تصورات ہیں کہ جو کہ انقلابی تصورات کے جو کہ اس قرآن نے ہمیں دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلے، ان کو بالکل جو ہے وہ صرف نظر کر دیا، وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. اور یہ کہ چند اب عبادت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، اور اگر تو آپ ایک سروے کریں، باہر جائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی عبادت گزار کون ہے آپ کی نگاہ میں، لہٰذا یہ کہ اکثر و بیشتر آپ کو جو بھی سوال جو جواب ملے گا میجورٹی کا، وہ کیا ملے گا کہ بھائی اصل میں عبادت گزار تو وہ ہے کہ جو کہ پانچ وقت کی جائے وہ نماز پڑھتا ہو. دیکھو یہ رمضان کے روزے بھی باقاعدگی کے ساتھ رکھتا ہے، یہ زکات بھی دیتا ہے صاحب نصاب ہے، اور یہ کہ یہ سال میں حج بھی جو ہے وہ کراتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں وہ تصور ہے کہ جو کہ عبادت کا جنرلی یہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا معاشرے میں. لیکن یہ کہ دین اسلام ہمیں جو یہ ایک عبادت کا وسیع تصور دیتا ہے، واسٹ کانسیپٹ، وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ عبادت اصل میں بنا ہے لفظ عبد سے، اور عبد کے اصل معنی ہوتے ہیں سلیو، غلام. غلامی کا ایک تصور ہے کہ جو کہ عبادت سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دیکھیے 14 سال پہلے غلامی کا تصور تھا، لہٰذا یہ کہ ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ غلام کون ہوتا تھا، کہ جو کہ اپنے مالک کا، اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا، ہر حکم کے سامنے جھکنے والا اور اس کی تعمیل جو ہے وہ کرنے والا، اس کو پورا کرنے والا. یہ اصل میں غلامی کا تصور ہے. مالک جو ہے وہ کھانے کو دے یا نہ دے، پہننے کو دے یا نہ دے، مارے پیٹے، لیکن یہ کہ ہر کام اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتا تھا. رات کے 3 بجے بھی اٹھا کے کوئی کام دے مالک، چاروں نچار کرنا پڑتا تھا. یہ غلامی کا تصور تھا. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں آج تو کیونکہ غلامی کا تصور نہیں ہے، آج ملازمت کا ایک تصور ہے. لہٰذا یہ کہ غلامی اور ملازمت میں اصل فرق، بہت سارے فرق ہیں. ایک ملازم ہے، اس کو آپ ہائر کرتے ہیں ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے، 9 سے 5 یا 9 سے 12 آپ نے ایک کک کو جو ہے وہ ہائر کیا، اس کے بعد 12 بجے کے بعد وہ کیا ہوگا، آزاد ہے، چلا جائے گا. اسی طرح سے آپ کک کو آپ نے ہائر کیا ایک مخصوص کام کے لیے نا، وہ کک ہے، وہ کھانا پکائے گا. اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی کھانا پکانے کے بعد میرے ٹوائلٹ بھی صاف کر دینا، وہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ آپ کو منع کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کوئی ایکسٹرا چارجز دیں تو وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر وہ کرے، لیکن وہ رائٹ رکھتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو صرف ہائر کیا تھا کھانا پکانے کے. اسی طرح سے جب مرضی آئے ایک ملازم جو ہے وہ جاب چھوڑ کر جا سکتا ہے، وہ آپ کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کا غلام نہیں. اسی طرح سے غلام کے بچے تو غلام ہوتے تھے، یہاں ملازم کے بچے لازمی نہیں ہے کہ وہ ملازم ہو، وہ کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ ملازم اور غلام کا اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی کیا کرنی. سوال اگر کیا جائے کہ ہمیں اللہ کی غلامی کرنی ہے یا ملازمت کرنی، تو لہٰذا جواب آنا چاہیے آپ کی طرف سے کہ ہمیں اللہ کی غلامی ہے کہ جو کہ اختیار کرنی ہے، نہ کہ ملازمت. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم 15 گھنٹے آپ کی جو ہے وہ کہنا مانیں گے، آپ کی عبادت کریں گے، اور بقیہ گھنٹے جو ہے جو مرضی آئے گا کریں گے، نہیں. بلکہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی مکمل کامل بندگی ہے، کامل اطاعت ہے کہ جو کہ کرنی ہے. اور یہ محبت، یہ جو بھی عبادت ہوگی، کامل اطاعت ہوگی، ہوگی محبت کے جذبے کے ساتھ. یعنی جو غلام تھا وہ اصل میں کہ جس کو مالک مار بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، تو وہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ محبت کا عنصر تو شامل ہو ہی نہیں سکتا. وہ مارے باندگی کر رہا ہے، ایک زبردستی جو ہے وہ اس کا کہا مان رہا ہے، محبت نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں ہمیں اللہ کے ساتھ کیا کرنی ہے، کل اطاعت، کلی اطاعت، محبت قلبی کے ساتھ. یہ وہ ایکویشن ہے یا کانسٹیچوئنس ہے کہ جو کہ عبادت کی ہوں گے، کمپلیٹ اوبیڈینس پلس لولینس. اور کلی اطاعت کے حوالے سے جو تقاضا ہے قرآن حکیم کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں، یہ تقاضا یہی ہے کلی احساس کا. یا ایو نذیر آمنو ادخلو فی السلم کافہ, اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں جو ہے وہ داخل ہونا ہے. یہ جو انٹری ہے اسلام میں یہ اصل میں پارشل نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. یہ پارشل جو بھی انٹری ہے اسلام میں یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 تو اصل میں یہ دنیا اور آخرت کا اصل میں عذاب ہے کہ جو کہ متعین کر رہی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو کہ ایک بات مان رہا ہو اور دوسری بات سے جو ہے وہ انکار کر رہا ہو. چند احکامات ہو کہ جو کہ جو ہے آسمان پر ہے یا سر پر ہے, اور دوسرے احکامات ہیں کہ جس میں کچھ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, جان جا رہی ہے, مان جا رہا ہے, اوقات جا رہا ہے, وہ پاؤں تلے جو ہے وہ روند دیتا ہے. لہٰذا ایسے شخص کے حوالے سے سورہ بقرہ کہتی ہے آیت نمبر 85 کہ افتؤمنون بعباد الکتاب وتکفرون بعباد, کیا تمہاری رویج یہ ہے کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے سے جو ہے وہ صرف نظر کر دیتے ہو, ایک حکم سر آنکھوں پر دوسرا پاؤں تلے. لہٰذا جو کوئی ایسا کرے گا تو دنیا کی سزا, یہ بیان فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں کہ وہ دنیا میں اس کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے کہ جو کہ اٹھانے پڑے, جو کہ آج ہم اٹھا رہے ہیں. ہر جو بھی جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی بے عزتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ مسلمان کا ہو رہا ہے, جہاں کہیں کوئی خون گر رہا ہے تو وہ مسلمان کا گر رہا ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ آج اس قرآن کے حوالے سے, اس کتاب کے حوالے سے جو کہ ہمارے پاس ہے, اس کو ہم نے چند جو باتیں اس کی مانی ہے چند سو جو ہے بالکل صرف نظر کر دیا, یہ روش ہماری ہے. اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے احساس فرمایا کہ یردون الی اشد العذاب, شدید عذاب میں ایسے لوگ لٹائے جائیں گے کہ جو کہ چند باتیں مانے چند سے جو ہے وہ صرف نظر کرے. لہٰذا عبادت کا جو وسیع تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا, اور یہی عبادت ہے کہ جو کہ ہمارا مقصد تخلیق ٹھہرا ہے, پرپز آف کریشن ہمارا یہ اصل میں یہی ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کہتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو پہلے اسی وجہ سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور آپ خود سوچیں نا کہ اگر عبادت کا تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف نماز روزہ حج زکات ہو تو یہاں تو ہمارا مقصد تخلیق ٹھہرا ہے کہ ہر وقت ہمیں کیا کرنی ہے, عبادت کرنی. مقصد تخلیق کی عبادت. لہٰذا اگر کسی کا کانسیپٹ محدود ہے نماز روزہ حج زکات تک, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت انسان کو نماز کی حالت میں رہنا چاہیے, ہر وقت انسان کو جو ہے وہ ہر لمحے زکات دیتے رہنے چاہیے, ہر لمحے جو ہے وہ حج کی کیفیت میں جو ہے اس کو ہونا چاہیے, ہر لمحے جو ہے وہ روزے کی کیفیت میں ہونا چاہیے. لیکن نہیں, ایسا تو نہیں ہوتا. تو اصل مطلوب اصل میں یہ ہے کہ یہ نماز روزہ حج زکات بھی عبادات میں شامل ہیں. جس طرح سے ان احکامات پر ایک بندہ مومن عمل کر رہا ہے, بالکل اسی طرح سے جو 24 گھنٹے میں اللہ کے دوسرے احکامات ہیں, سچ بولنا ہے, صرف یہاں پر مسجد میں یہ کلمہ ادا نہیں کرنا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, یا کا نعبد و یا کا نستعین, بلکہ اس کا مظہر جو ہے وہ باہر بھی جو نظر آنا چاہیے. دکان پر بیٹھا ہے, سیدھی ڈنڈی سے تول رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. ایک نامحرم کی طرف جو ہے وہ نگاہ پڑتی ہے تو فوراً جب وہ ہٹا لی جائے, اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں, بندگی جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. سود کہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے, سورہ بقرہ فرماتی ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم سودی کاروبار میں ملوث ہیں, سودی لین دین میں ملوث ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لہٰذا یہ کہ یہ تو 24 گھنٹے کی اطاعت ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی ہے, اور یہی عبادت کا اصل میں تصور ہے. مقصد تخلیق بھی ہمارا یہی ہے. ہر نبی کے جو کہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر ایک نبی کی بنیادی دعوت اصل میں یہی تھی. قرآن حکیم اگر آپ پڑھ جائیے, یا قوم اعبد اللہ, اے میری قوم کیا کرو, اللہ کی جو ہے وہ عبادت کرو. یہ وہ ایسا آئین یا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ چینج نہیں ہوا. لاز تو شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے, لیکن یہ آئین ایسا ہے, کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ جو کہ کبھی چینج نہیں ہوا. لہٰذا یہ اصل میں ہے عبادت. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً اس کی بندگی کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. امام رازی کا وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ جو زندگی کی آمد ہے ہماری اس دنیا میں, ہم نے آنکھ کھولی ہے, اس کی آمد اصل میں اس کا مقصد کیا ہے, وہ بندگی ہے. اور زندگی بے بندگی شرمندگی, یہاں اگر تو ہماری یہ دنیاوی زندگی بندگی سے خالی ہے تو پھر یہ کہ آخرت میں رسوائی کا سبب ہے کہ جو کہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد جو آخری صفت ہے, یعنی یہ تیسری صفت ہے انشاءاللہ, بقیہ صفات ہم اگلی دفعہ اس کو سمجھیں گے تفصیل سے, اور وہ ہے الحامدون، وہ اللہ کی حمد ہیں کہ جو کہ کرنے والے ہیں. یہ حمد کا جو بھی لفظ ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو کہ شامل ہیں، ایک اس میں ثنا بھی ہے تعریف بھی ہے، اور دوسرا اس میں احسان مندی کے جذبات بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. مثال آپ کو دوں، بات سمجھ میں آئے گی. ایک شخص ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا کو جو ہے وہ سڑک پار کرا رہا ہے، تو لہٰذا یہ کہ آپ اس شخص کے حوالے سے کیا کہیں گے، زبان سے اس کی ثنا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، کتنا جو ہے اچھا انسان ہے، انسانی ہمدردی اس کے اندر ہے، نابینا کو سڑک پار کرا رہا ہے. لیکن اگلے دن ایک حادثہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا کہ آپ گھڑے میں جو ہے وہ اچانک گر گئے، اور گھڑا اتنا گہرا ہے کہ آپ خود نہیں نکل پا رہے. اب وہی شخص کے جو کہ کل اس نابینا کو جو ہے وہ سڑک پار کرا رہا تھا، وہی شخص آتا ہے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کر کھینچ کر آپ کو جو ہے اس گھڑے سے، اس تکلیف سے نجات دے دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے آپ. اب آپ بتائیے کہ آپ کے اندر اب جذبات کیا ہوں گے، اس کی ثنا بھی ہوگی، زبان سے اس کا شکریہ ادا بھی کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے، اور اندر جو باطنی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ احسان مندی کے جذبات بھی اب ابھر رہے ہوں گے. آپ کا یہ دل چاہ رہا ہوگا کہ میں اس شخص کے ساتھ بھی کیا کروں، کچھ حسن سلوک کروں، کچھ اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کروں. لہٰذا یہ جو حمد ہے، اس کے عام طور پر تو ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تعریف کرنا، ثنا کرنا، لیکن یہ کہ اس میں شکر کے جذبات بھی ہیں کہ جو کہ شامل ہیں احسان مندی کے. اور دیکھیے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ شکر کس کا ہونا چاہیے، ایک تو انسان ہے جو ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کیا جو بھی ایک دائرہ کار ہے شکر کا، وہ اصل میں ہوتا ہے اپنی والدہ کے حوالے سے. بالکل جو بائنل چائلڈ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی ساری زندگی وہ اس کی ماں ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری غذا جو ہے وہ اس سے ملے گی، تو سارے شکر مندی کے جذبات ماں کے لیے. لیکن جیسے بڑا ہوتا ہے، اس کا ارتقا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ دیکھتا ہے کہ نہیں صرف والدہ نہیں ہے بلکہ میرے والد بھی ہیں کہ جو کہ دن بھر جو ہے محنت کرتے ہیں اور مجھے جو ہے وہ سامان فراہم کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اور بڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ تو پورے میرے اطراف میں لوگ ہیں کہ جو کہ جن کے ذریعے سے مجھے یہ چیزیں حاصل ہو رہی. اور یہ کہ پھر جب وہ شعور کی سطح پر ذرا اور آگے بڑھے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ جو کہ میں استعمال کر رہا ہوں اور ان جن لوگوں کے ذریعے سے مجھے مل رہی، یہ ساری صلاحیت ہے کہ جو کہ لوگوں کے اندر رکھنے والا ہے وہ کون ہے، یہ ساری نعمت ہے کہ جو کہ مجھے عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے، وہ اللہ ہے اصل میں. تو سارے شکر مندی کے جو بھی اصل شکر مندی کے اور تعریف کے جو بھی کلمات ہیں وہ کس کے لیے نکلیں گے، وہ اللہ کے لیے نکلیں گے. تو الحامدون وہ اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اس کی ثنا اور اس کی شکر جو ہے وہ اس کے بجا لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ تین صفات ہمارے سامنے ابھی تک آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کا حامل بنائے، اور یہ صفات کہ جو کہ ضروری ہے اس سودے کے لیے کہ جو کہ آیت نمبر 111 سورہ توبہ میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کا تفصیل سے مطالعہ کیا کہ جان اور مال ہم نے کس کو دیے ہیں، اللہ کو دیے، اللہ نے خرید لیے ہیں، اسی کی عطا کرتا یہ دونوں چیزیں تھیں. اللہ نے یہ تقاضا کیا کہ تم میری راہ میں لگاؤ، مجھے واپس کرو، اور میں تمہیں ایک بہت ہی اہم شے، قیمتی شے، وہ جنت ہے کہ جو کہ تمہیں عطا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سودے کا ہمیں قبول کرنے والا بنائے، اور اس سودے کے لیے جو بھی یہ صفات ایزنشن ہیں، لازم ملزوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر بھی جب وہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.